الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على هدمه وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاذره انا اكثر منك مالا واعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تجيب هذه ابدا وما اظن الساعه قائمه ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاذره وكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمني رشدي وعزي من شرور نفسي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. حضرات آج خطاب جمعہ کا جو موضوع آپ نے پڑھا ہوگا اخبار میں وہ ہے دور حاضر کا ہم عجیب شرک مادہ پرستی. یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے، بہت اہم ایشو ہے. ہر دور کے اپنے شرک ہیں، شرک ہر دور میں نئے لبادے میں سامنے آتا ہے. اس دور میں شرک کی وہ شکل نہیں ہے، اگر ہے بھی تو بہت کم، کہ اپنے ہاتھ سے وہ تراش کے اور ان کے سامنے انسان سجدہ ریز ہو، ان کے آگے حلوے مالے رکھے، ان بتوں سے جو ہے وہ دعائیں کرے، انہیں مشکل کشا اور حاجت روا سمجھے. نو انسانی اب اس دور سے نکل آئی ہے. اس دور کے شرک کچھ اور ہیں. اس بار نے ان میں سے بعض کی نشاندہی کی ہے اور بہت عمدہ بھی شرک کی. وطنیت کو اس بار نے اس دور کا ایک بڑا شرک قرار دیا. امتاز خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہ نشاہ و مذہب کا کفن ہے. اور یہ کلمہ ہے تو سب کہا ہے کہ جب ہر طرف پوری دنیا میں نیشنلزم کا غلغلہ تھا، کہ بہت اونچی قدر کے طور پر اس کو تسلیم کیا جاتا تھا. وہ تنیلیت وطن پرستی اقبال نے پہچانا کہ اس دور کا شرک ہے. اسی طریقے سے یہ شرک کا ذکر میں آج کرنے چلا ہوں اس کے اوپر بھی اقبال نے روشنی ڈالی ہے. مجھے اس سے امید ہے خدا سے نا امیدی, مجھے بتا تو صحیح اور کافی کیا ہے. تو اس دور کے شرک ہم آج دیر شرک میں سے اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ یہ شرک کی وہ قسم ہے جس سے مسلمانوں کی ایک بڑی عظیم تعداد بھی محفوظ نہیں رہی, ان کے ذہن و قلب پر بھی اس طور اس کا تسلط ہے مادہ پرستی کا. دور حاضر کے اعتبار سے جسے ہم اگر یہ کہیں کہ یہ دجالی فتنے کا دور ہے, دجالی تہذیب ہے, قرآن مجید میں جو رہنمائی دی گئی ہے اہل ایمان کو وہ سب سے واضح اور مؤثر انداز میں آئی ہے سورۃ الکہف, جس کے بارے میں متعدد روایات کی بات سامنے آتی ہے کہ دجالی فتنے کے اثرات سے بچنے میں یہ سورت مؤثر ہے, مفید ہے, اس کی تاثیر ہے کہ انسان دجالی فتنے کے اثرات سے بچے گا. مادہ پرستی کے شرک کو اس وقت میں قصے کی شکل میں, ایک واقعے کی شکل میں واضح کیا گیا کہ مادہ پرستی اصل میں ہے کیا, اور پھر قرآن نے بتایا کہ شرک ہے, یہ کوئی عام درجے کی گمراہی نہیں ہے, یہ محض کوئی اخلاقی زوال نہیں ہے ہلکے درجے کا, بلکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور شرک چنانچہ اگر میں مادہ پرستی کو شرک کہہ رہا ہوں تو خود نہیں کہہ رہا, سورہ کہف کے پانچویں رکوع کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ جو ابھی میں نے آپ کو سنایا. اس رکوع کے ترجمے سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ مادہ پرستی ہے کیا, اور پھر یہ بھی کہ یہ شرک کیوں ہے, اس کے لیے بھی ہمیں اس میں اشارے ملیں گے. میں وہ گروپ نہ ہوں, میں کرا وہ جلائی میں اس کا ترجمہ کروں گا تاکہ بات واضح ہو جائے. اے نبی مثال بیان کیجیے ان کے سامنے دو افراد کی, دو اشخاص کی, جاننا لیا جنا جنتیں انہیں نانا دوں, ان میں سے ایک شخص کو ہم نے انگوروں کے دو باغات عطا کیے تھے. اب یہاں دو افراد کا تقابل ہو رہا ہے, وہ آپس میں تو دوست تھے, کوئی پرانی ان کی یاد اللہ ہے, لیکن ایک شخص سرمایہ دار ہے, دنیا بھی اسباب و وسائل اس کے پاس ہے, مال و دولت اس کو ملی ہے, کثرت سے ملی ہے, اور اس مال و دولت اور اسباب و وسائل کی وجہ سے اس کا ایمان اب متزلزل ہے, اس کی سوچ میں سرمایہ دارانہ ہو چکی ہے اور مادہ پرستانہ ہو چکی ہے. جبکہ دوسرا شخص جو ہے وہ درویش ہے, وہ اللہ والا ہے, وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے, اسے قادر مطلق مانتا ہے, لیکن ہے فقراء میں سے, نہ دنیا کی دولت اس کے پاس ہے, نہ مال و اسباب اس کے پاس, نہ وسائل. ان کا مکالمہ یہاں نقل کیا, اسی میں اللہ تعالیٰ نے اصل بات ہم تک پہنچائی. تو جاننا لیا جنا جنتیں انہیں نالا, ان میں سے ایک شخص کے لیے ہم نے مہیا کیے تھے دو باغات انگور کے, وہاں پکنا ہوا بلخل, اور ہم نے ان باغات کو بھیج دیا تھا کھجوروں کے درختوں کے ذریعے, کیونکہ قرآن مجید اصل نازل ہوا ہے اہل عرب کے لیے, ان کے ماحول سے نکال دی گئی تاکہ وہ بات کو سمجھ سکے. تو ان کے نزدیک ایک آئیڈیل شکل جو ہو سکتی تھی, کوئی شخص صاحب جائیداد ہے, زمینوں کا مالک ہے, اس کے باغات ہیں, تو ایک آئیڈیل صورت یہ تھی کہ تائف میں کسی کے انگوروں کے باغات ہوں, اور ہوا کوٹ کے طور پر کھجوروں کے جھنڈ جو ہے انہوں نے اس کو گھیر رکھا ہو پورے باغ کو, تاکہ کوئی گرم ہوا دور کا جھونکا جو ہے وہ باغ پر اثر انداز نہ ہو سکے, کیونکہ انگور کی میل بڑی نازک ہوتی ہے. اور پھر اس کے اندر جو ہے وہ کھیتی باڑی بھی ہوں, فصلیں اور اناج بھی اگتے ہوں, اور اس میں کوئی چشمہ اور ندی بھی رواں ہو, کہ ایک آئیڈیل تصور ہے اس وقت کے حساب سے. وسائل, اخبار, مال و دولت, سرمایہ داری, یہ اس کی علامت. وہ جاننا کہ ہمنا ذرا, ہم نے ان دونوں باغات کے درمیان زراعت کا سلسلہ بھی رکھا تھا. اب یہاں نوٹ کیجیے, ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرح منسوخ کیا. دو باغات ہم نے اس کے دیے, کھجوروں کے اس کی حفاظت کا سامان ہم نے کیا, اس کے اندر کھیتی باڑی کے لیے جو ہے مواقع وہ ہم نے فراہم کیے. وقت جذبہ خدا رہوں گا کن چجن مسئلہ یا کا پتلا, وہ دونوں باغات جو ہیں انگور کے بھرپور فصل لاتے تھے. ولم کبھی نہیں مشیا, اس کی کوئی کمی نہیں کرتے تھے, بھرپور فصل آ رہی ہے. وقت جذبہ خدا رہوں گا نہارا, اور ہم نے جاری کر دی تھی ان کے درمیان ایک نہر ایک ندی, یہاں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف منسوخ کیا. یہ گویا اریگیشن کا ایک ایسا نظام تھا جس پہ ڈپینڈ کیا جا سکتا تھا. جیسے آج کل ہمارے یہاں نہری نظام ہے, بارانی زمینوں کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا کہ بارش ہو نہ ہو وقت پر, لیکن جس کا اپنا پانی کا انتظام ہو اسے بڑا اطمینان رہتا. تو وسائل, اسباب تمام اللہ نے مہیا کر دیے جو اس دور میں کسی کے لیے بھی ہو سکتے تھے. وہ کام لگو سمر, اور اس کے لیے پھل بھی تھا, یعنی خوب دنیاوی مال و اسباب, اور خاص طور پر اس سے مراد دی گئی اولاد بھی اللہ نے فراہم عطا کی تھی. یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. فقال لصاحبه وهو يحاذر, اب یہ سب جو ہے سرمایہ دار سے جاگیردار کہیں سرمایہ دار کہیں, یہ اپنے ساتھی سے کہنے لگا. وہ يحاذر, آپس میں گفتگو کر رہے تھے, مکالمہ چل رہا تھا. انا اكثر من كمالا واعرف نفرا, دیکھو میں تم سے بڑھ کر ہوں مال کے اعتبار سے بھی اور نفری کے اعتبار سے بھی زیادہ باعث ہوں. مال و دولت میرے پاس ہے, وسائل میرے پاس ہیں, اور نفری بھی اس لیے زیادہ ہے کہ ایسے شخص کا ہلکا احباب بھی بڑا وسیع ہوتا ہے, دوستوں کی بھی کمی نہیں ہوتی, بیٹھک میں بھی رونق زیادہ ہوتی ہے, پھر اولاد بھی ہے. یہ سب کچھ ہر اعتبار سے دنیا میں تمام جو بھی اعتبارات ہو سکتی ہیں میں تم سے بہت آگے ہوں. وہ نظم میں کہوں اور وہ غالب نفسی, وہ شخص اپنے باغ میں داخل ہوا, یعنی گفتگو کرتے ہوئے گویا باغ میں داخل ہو رہے ہیں. یہ ایک تصویر لفظی ہے. قرآن کا تصور یہ ہے کہ وہ اپنی جان پر ظلم ڈھا رہا تھا, یعنی جب اس نے حقیقت کو نہیں پہچانا, اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے اس کے اندر گھمنڈ پیدا ہوا, غرور اور تکبر پیدا ہوا, تو اصل میں تو نقصان وہ اپنا کر رہا تھا. نہ وہ اللہ کا کچھ بگاڑ رہا تھا, نہ اپنے ساتھی کا کچھ بگاڑ رہا تھا. وہ بہت بھی نقصی اور اللہ عظم ون کبھی جہاز بھی ابد, اس نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ جو ہے کبھی بھی تباہ ہو سکتا ہے. اس فکر کو نوٹ کیجیے, اس لیے کہ اس کے حفاظت کے سارے سامان جو ہیں وہ تو موجود ہے میرے پاس, بہترین ہوا کو جو ہے وہ اس نے اس باغ کو گھیرا ہوا, پانی اس کا جو ہے میسر ہے, اس کی آبادی جو ہے وہ ڈپینڈ نہیں کر رہی باران رحمت کے اوپر, اپنا چشمہ ہے, اپنی ندی روا ہے. یہ بات کبھی تباہ نہیں ہو سکتا. اس دور میں آپ کو معلوم ہے آج کا معاملہ اور بہت آگے بڑھ گیا. وسائل کی اپنی اہمیت ہوتی تھی, لیکن بہت کچھ یہ ہوتا تھا کہ اس شخص آج امیر ہے اور کل فلاش ہے, ساری دولت ٹوٹ گئی, جو کچھ تھا خاصا جل گیا. آج کل تو اس مادہ پرستی نے اپنی حفاظت کی بہت سامان گھوم لی ہے, انشورنس بھی ہے, نقصان ہوتا ہے تو کسی اور کا ہوگا, آپ محفوظ ہیں. سو بہانے ہیں جو گھر میں اس وقت نہیں تھے, اس لیے اس کا استعمال رہتا تھا کہ کسی وقت بھی کوئی آسمانی آفت نہ آ جائے, کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جائے. اس نے کہا نہیں, میرے پاس جو وسائل ہیں ریسورسز وہ اتنے مضبوط ہیں, اسباب وسائل کا سلسلہ اتنا ہے مستحکم, میرا بات کا بانی وبا حکم شاہ فقوا, اب سارے کچھ مادی اسباب پر اس کا توکل اور بھروسہ اور انحصار ہے تو آخرت کا خیال بھی دھندلا گیا. دنیا ہی نظر آ رہی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ قیامت بھی کبھی قائم ہوگی. یہ سوچ ہے دنیا پرست شخص کی. مسلمانوں میں سے بھی اکثریت جو ہے اگر آپ اس کو کرے گئے دنیا داروں کی کوریج کر دیکھیں تو اندر سے یہی سوچ برآمد ہوگی چاہے زبان سے اس کا اظہار نہ کرے. قیامت ٹھیک ہے صبح ہے لیکن یہ تو آئے گی واقعتاً ہوگی بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. اس وقت جو دنیا ہے بس ہمیں اسی کو امپروو کرنا ہے اسی کو ساری توجہ ادھر ہوگی. اور مزید یہ دیکھیے والا شیطان جو پتی چڑھاتا ہے مزید جس شخص کے ذہن میں خناس سما جائے اسے اور دھکیلتا ہے برائی کی طرف اور ایسے ایسے فلسفے سے جاتا ہے کہ والا ردت کے ادار ابھی اگر میں لوٹا دیا گیا اپنے رب کی جانب اس بات کو غور کیجیے گا. اس نے انکار رب کا بھی نہیں کیا اس نے آخرت کا بھی جو ہے انکار اس کو مسترد نہیں کیا. اگر آخرت ہو گئی میں بال لوٹا دیا گیا اپنے رب کی طرف لاجن نقل طلبا تو میں وہاں پلٹ کر اس سے بھی زیادہ بہتر پاؤں گا. مجھے یقین ہے کہ اس سے زیادہ نعمتیں وہاں پر میرا مقدر بنیں گی. یہ سوچ کیوں ہے یہ وہی اگر اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا کچھ نوازا ہے تو کوئی میرے اندر خوبی ہے کوئی وقت میرے اندر ہے جس کی وجہ سے یہاں دیا ہے اور اگر کوئی اور عالم بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ مجھے وہاں بھی دے گا اس جگہ دے گا. یہ معاملہ قرآن مجید نے اس کو دو جگہ اس تصور کو اور اس سوچ کو نقل کیا تیسرے پارے میں دیے قال له صاحبه وهو يحاذره اب اس کے ساتھی کی باری آئی یہ ساری تقریر سن کر اب اس درویش نے کہا اتفرت بالذی خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا کیا تم نے کفر کیا ہے تو انکار کر رہا ہے ناشکری کر رہا ہے اپنے اس رب کا جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا اور پھر نطفے کے ذریعے تجھے وجود عطا کیا اور بنا سوار کر تجھے ایک مرد بنا دیا. یہ تو اپنے رب کا شکر ادا کر جس نے تجھے یہاں تک پہنچایا اور یہ سب کچھ عطا کیا. تجھے اپنے اوپر گھمنڈ ہو رہا ہے تکبر ہو رہا ہے اور رب کا انکار کر رہا ہے اور آخرت کے تصور کا بھی ممکن ہو چلا ہے. لیکن نہ ہوئے گوا ہوگی نہیں وہی اللہ ہے میرا رب جس نے ہمیں پیدا کیا مجھے بھی پیدا کیا تجھے بھی پیدا کیا جس نے سڑک انسانیت سے ہمیں مشرف کیا ہم کنار کیا وہ رب ہو گیا. ولا اشرک بربی احدا میں اپنے رب کے ساتھ ہرگز کسی کو شریک نہیں کروں گا میں شرک نہیں کروں گا اپنے رب کے ساتھ. بین سکون میں کیا ہے کہ تیری جو یہ سوچ ہے یہ اللہ کے انکار اللہ کی ناشکری اور شرک پر مبنی. میں اس سے علاقے براد کرتا ہوں میں ہر دن اس کی تعریف نہیں کر سکتا. ولو ما اذ دخلت جنت تقلت ما شاء الله ایک صاحب ایمان کا رویہ کیا ہونا چاہیے وہ یہاں پر بیان ہوا. کیوں ایسا ہوا کہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تھا تو تیری زبان پر یہ الفاظ آتے کہ ما شاء اللہ کہ جو کچھ ہے اللہ کی توفیق اللہ کی مشیت اسی کے اختیار سے لا قوت الا باللہ کوئی قوت نہیں ہے کائنات کی کسی کو کوئی قوت اور طاقت حاصل نہیں مگر اللہ کے بل پر. اصل قوت و طاقت کا منبع اور چشمہ اور مالک اور مختار صرف اللہ انسان یا ناقل نمی کا معلوم ہوا لگا تم نے یہ میرا مذاق اڑایا ہے اس لیے کہ تم نے مجھے دیکھا کہ میں کم تر ہوں اس کے مال کے اعتبار سے اولاد کے اعتبار سے کاشاوت بھی رہی ہوں اس لیے نکلم جنت میرے رب کو قدرت حاصل ہے کوئی غریب نہیں کہ میرا رب تیرے ان باغات سے بہتر مجھے عطا کر دے. فائل حقیقی وہ ہے, خود اختیار کا مالک وہ ہے, عطا اس کی ہوتی ہے. جب یہ صبح آ گئی ہوا اسبان میں سما, اور تیرے اس بات پر ان باغات پر آسمان سے کوئی آفت نازل کر دے, اس کے اختیار میں اس کا فیصلہ ہو تو کوئی چیز اس کے فیصلے کے راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی. صبح تک تو گھمنڈ ہے کہ میرا بات کبھی نہیں ہو سکتا, انہیں انکار کر دیا اس وقت ہستی کا, کیا اللہ کو قدرت حاصل نہیں, کیا اس کی مشیت جاری اشارے نہیں. تک فائد الزلا تھا, اور پھر یہ بات جو ہے وہ کرکٹ یہ میدان ہو جائے گا, یہ نقشہ پیش کرے گا بالکل ایک بنجر زمین کا. اب جس دیکھا اللہ بھگوان, یا اس بات کا پانی جو ہے وہ گہرا اتر جائے, جیسے آج کل ہمارے یہاں مسئلہ بنا ہوتا ہے واٹر ٹیبل جو ہے وہ ڈاؤن ہو رہا ہے بتدریج, تو وہ ٹیبل جو ہے وہ بھی مؤثر نہیں ہے, اب اور استعمال کرنا پڑ رہا ہے. ایک ہفتے کے انسان جائے گا نا, اس واٹر ٹیبل پر انسان کا اختیار نہیں ہے, یہ اللہ کا اختیار. تو وہ اگر چاہے تو پانی بھی گہرا اتر جائے, قلم تک سکے والا ان شاء اللہ گا, اور پھر تجھے استطاعت اور قدرت نہیں ہوگی کہ تم اسے حاصل کر سکے. یعنی ایک بڑھ کر ہستی کا تم انکار کر رہے ہو, اصل قدرت اس کے پاس ہے, مشیت اس کی ہے, فیصلے اس کے, تمہارا سارا توقع بھروسہ عیسائی مادی اخبار و عیسائی پر ہو گیا. یہی تو پریگریشن پاسا ربی انی اتی انی خیر من جنتی کا ویسر علی اخبان من سمائی کا اس لیہا سعید انگلہ کا ابھی آج فرمائے گا وحیل فرمی سمائی. واقعی ایسا ہی ہوا کہ کوئی آفت سماجی آئی اور وہ باغ جو ادھر گیا, سارا پھل سمیٹ لیا گیا. کا سبھی کا صحیح آنا نام کا پسیا, اور وہ شخص اپنے افسوس چلتا رہ گیا حسرت کے ساتھ. اس طرح سے جو اس نے انویسٹ کیا تھا, ظاہر محنت لگی ہے, سرمایہ لگائے, وقت لگائے, سب یہ باغات جو ہیں وجود میں آئے ہیں اور بھرپور پھل آ رہے ہیں, فصل آ رہے ہیں, وہ سارے انویسٹمنٹ جو لائے ہوئے اس پر کافی افسوس بنتے ہوئے اس نے یہ کہا. وہی افراد یہ نالا اوشیا, اس کے نگاہوں کے سامنے باغ جو ہے تباہ و برباد ہے. وہ جو انگور کی بیلوں کو سہارا دینے کے لیے چھتریاں ہوتی ہیں وہ گری پڑی ہیں زمین پر سب کی سب. وہ یقین یا نئی تلیل ہم اشرک کی رب کو یہاں جا, اور اس نے کہا کہ کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرایا ہوتا, کاش میں نے شرک کا ارتکاب نہ کیا ہوتا. ولم تکن لہو قوت منصور لہو من دون اللہ, اور پھر کوئی اس کا کوئی جتھا, اس کی کوئی جماعت ایسی نہیں تھی کہ جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کر سکتی. جب فیصلہ اللہ سے آ گیا اب کوئی اسے بچانے والا نہیں. وما کان من کشرا, وہ خود بھی بدلہ لینے پر قادر نہیں ہے, کیا کر سکتا ہے. آپ کی بات آ رہی ہے هنالك الولاية لله بالحق, یا حکومت اختیار سب کے سب اللہ ہی کی ہے, اختیار کا مالک, کائنات کی حکومت کا کل مختار وہی ذات برحق ہے. الحق, کسی اور کو اختیار نہیں. وہ خیر ثواب اور خیر رقبا, وہی بہترین ہے اجر و ثواب دینے والا بھی, اور بہترین انجام سے امتناع کرنے والا بھی. اس ذاتے کے بین خطور آپ سمجھ دیجئے کہ وہ شرک مادہ پرستی کا کیا ہے. مسبب اسباب کو بھول کر, نظر انداز کر کے اسباب پر توقع, انحصار اور بھروسہ, یہ ہے مادہ پرستی بنیادی طور پر. اور قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ جو شخص اس بات اس جرم کا مرتکب ہے, وہ چاہے اللہ کو بھی مانتا ہے, آخرت کو بھی کسی درجے میں مانتا ہے, وہ مشرک. یہ شرک. اب میں آگے آ رہا ہوں کہ یہ شرک ہر دور میں رہا مادہ پرستی کا. جیسے کہ آج سے 1400 سال پہلے یہ آیات نازل ہوئی ہے, اس میں یہ واقعہ موجود ہے. لیکن آج یہ شرک ہماگیر ہو گیا, یہ اپنے عروج کو معصیت بھی اپنے عروج کو پہنچ گئی ہے, اور پھر مادہ پرستی کا شرک بھی جو ہے یہ ہماگیر ہے. پورے زور پر اس کا تسلط ہے. اہل ایمان میں سے بھی خال خال ہیں جو اس سے محفوظ ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ معصیت کا جو عروج ہوا ہے, آپ کو معلوم ہے کہ دجالی فتنہ اصل میں کیا ہے, وہ معصیت کا عروج ہے. بدقسمتی سے انسان نے جو یہ سائنسی ترقی کی ہے اور ٹیکنالوجی کو اتنا عروج ملا ہے, اس کی بنیاد میں, اس کے سرشت میں کہہ لیجیے, بنیاد میں کہہ لیجیے, اللہ سے انکار اور مذہب سے بغاوت شامل. یہ ایک تاریخی واقعہ ہے جس طرح میں اشارہ کروں گا. تو چونکہ ایک بڑے طویل عرصے تک پاپائیت کا دور تھا, عیسائیت جو ہے وہ علم کی ترقی کے راستے میں اور افکار کی ترقی کے راستے میں اور سائنس کی ترقی کے راستے میں, یہ جو بدترین شکل بن گئی پولیزم کی وجہ سے عیسائیت کی, وہ رکاوٹ بنی ہوئی. سینکڑوں سال جو ہے یہ دس یورپ جو ہے وہ ڈار ایجز میں رہا, اندھیروں کے بارے کو مانتے ہیں. اور سبق کیا ہوا کہ اصل عیسائیت تھی, جب وہ بگڑ کر تصویر میں بدل گئی اور کفارے کا عقیدہ آیا اور بدترین شرک کا گہوارہ بن گئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان لیا گیا, جس کا ذکر سورہ کہف کی آواز میں ہے کہ ولیم ضلع نبی نقال صحت اللہ ولا کا. اس کا نتیجہ نکلا کہ جب اس مذہب کے خلاف بغاوت کر کے انہوں نے اس کی زنجیروں کو توڑا اور پھر سائنسی ترقی, علمی ترقی, افکار کی ترقی کے رستے پر آئے, تو پھر یہ کہ اس ترقی کی بنیاد میں مذہب سے نفرت, اللہ کا انکار شامل ہو گئے. اور یہ جو ترقی ہوئی ہے اس کو دجالی تہذیب کی شکل اختیار کر, معصیت کا عروج ہے. جب اللہ کا انکار ہو گیا, ساری توجہ اسباب پر ہے, مسائل پر ہے, خاطر فطرت کی طرف نہیں ہے, قوانین فطرت کی طرف ہے. اب آپ ڈسکور کر رہے ہیں لاز آف دی نیچر, لیکن وہ لاز آف دی نیچر کس نے بنائے؟ اگر نیوٹن نے قانون پہلے دریافت کیا تھا اس سلسلے میں جو سائنس کی ترقی کی بنیاد بنا, تو وہ لا آف دی نیچر اسے ڈسکور کیا تھا, ایجاد تو نہیں کیا تھا. قانون بنانے والا تو وہ نہیں ہے, اصل فاطر فطرت تو وہ ہے. نظام اس نے بنایا, قوانین اس نے بنایا, لیکن اس سے توجہ بالکل ختم اور ساری توجہ ان چیزوں پر ہے. اللہ کا انکار یا تو کتنا انکار کا الحاد بدترین شکل میں, یا یہ کہ اگر ہے بھی تو اس پر وقت ضائع کرنا جو ہے خام کا, اس کی بحث جو ہے یا نہیں ہے, یہ بھی وقت کا ضیاع. یہ تصور جو راست ہوا تو یہ سائنسی ترقی دجالی کتنا بن گئی. اب ساری طرف سے بات کی اخبار پر کال ریسٹ ریلیشن ہے, جس کے تحت ہم چیز وجود میں آ رہی ہے. یہ چین آف ایونٹس ہے دنیا جس سے گزر رہی ہے. ہر ایونٹ جو ہے وہ ایک کال بنتا ہے اپنے شدار والے ایونٹ کے لیے, وہ ایفیکٹ ہے, وہ ایفیکٹ اگلے ایونٹ کے لیے کال بن جاتا ہے. اس کال ریسٹ ریلیشن کو آپ دریافت کر لیں تو ساری کائنات جو ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گی, اور پھر اس پر آپ قابو پا لیں. یہ جب ہوتا رہا اور اللہ تعالیٰ اس میں سے منتی ہو گیا, اب یہ مادیت, یہ غلاف جو ہے بہت ہی مسلط ہو گیا. جو ایک درجے میں غلاف ہمیشہ سے رہا, اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس آزمائش میں ڈالا, اس کی میں آسان مثال دوں گا کہ بحثیت مومن, بحثیت مسلمان, ہمارا ایمان ہی تو راضی اللہ تعالیٰ ہے, لیکن رزق ہمیں ملتا ہے اسباب وسائل کے پردوں سے ہو کر. محنت کرتے ہیں, بھاگ دوڑ ہم کرتے ہیں, ہمیں نظر جو چیز آ رہی ہوتی ہے وہ یہ محنت, بھاگ دوڑ, یہ اسباب, جو وسائل کیا تو یہ مل گیا, اس طریقے سے کیا تو یہ مل گیا. جو پیچھے راجی تہذیبی یہ بلروں سے اجل, اور اس تہذیب میں آ کر وہ بالکل ضرورت سے اجل ہو گیا. سائنسی ترقی نے جو ہے یہ ثابت کیا, اور چونکہ بنیاد میں وہ خدا سے نفرت, خدا کا انکار, مذہب کے خلاف بغاوت تھی, تو جتنی سائنسی ترقی زیادہ ہوئی اتنا ہی انسان کے ذہن میں یہ بات اور گہری اترتی چلی گئی کہ واقعتا مذہب جو ہے ہمارے لیے ایک رکاوٹ تھا, دنیاوی ترقی کے راستے کی رکاوٹ تھا, اور جب تک ہم اس کے پیچھے چلے ہم آگے نہیں بڑھ سکے, ترقی نہیں کر سکے. لہٰذا ایک قابل نہیں ہے کہ اس پر توجہ دی جائے. اور پھر انسان نے اس ترقی کی بدولت یہ جو قوانین فطرت ہے ان کو ڈسٹور بھی کیا اور ان کا اختیار بھی ہے. یہ دجالی فتنہ ہے جس کے علامات جو حدیث میں آئی ہیں کہ دجال کو رزق کے وسائل پر کنٹرول ہوگا, وہ چاہے گا جس زمین میں بارش بچانا چاہے گا بارش بچا سکے گا. یہ کنٹرول کی بات ہو رہی ہے. جب یہ سب کچھ ہو جائے تو مسبب اور اسباب کی طرف نگاہ کہاں جائے گی؟ اب تو انحصار ہے, توکل ہے, بھروسہ ہے کہ اسباب و وسائل پر ہے. کہ اسباب و وسائل کا پردہ پہلے بھی تھا جو اب اس تہذیب میں آ کر کئی گنا زیادہ دبیز ہو گیا. چنانچہ اس کا اصل یہ ہے مادہ پرستانہ سوچ ہر جگہ عام ہے. ایمان اور توحید کا تقاضا کیا ہے کہ مادی کائنات کے پیچھے جو اصل حقیقت ہے کائنات کو چلانے والی وہ ایک ہستی ہے جو اللہ ہے. خالق و مالک بھی وہ ہے اور مدبر العمر بھی وہ ہے. لیکن وہ پہلو پیدا کرنے والا بھی وہ ہے اور اس کے بعد پیدا کر کے وہ اس کائنات سے لاتعلق نہیں ہو گیا, بلکہ وہ اس کائنات کے سب سے حکومت پر براجمان ہے. مدبر الامر ہے. کوئی پتہ جنبش نہیں کرتا مگر اس کے علم میں. ماں باپ میں مصیبت ندا بزدہ, کوئی مصیبت نہیں آتی مگر جب تک کہ اللہ کی سینکشن نہ ہو. چوائس تو یہ. لیکن مادہ پرستانہ سوچ ایک تو وہ ہے کہ کتنا انکار ہے. یہ اس دور میں بھی تھا لیکن بہت کم تھا, آج بھی بہت عام ہے. پھر جاتی نے یہ الفاظ دی کہ وما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر. ہماری دنیا کی زندگی کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے, کوئی برتر ہستی نہیں ہے. ہم خود ہی مرتے ہیں, خود ہی جیتے ہیں. وہ ایک چین آف ایونٹس ہے. اسباب علم کا ایک سلسلہ ہے, اس کے ذریعے کچھ چیزیں وجود میں آتی ہیں, کچھ بچتی ہیں. ہمارے لیے پورا انتظار اور ہمیں ہلاک کرنے والی شہر کوئی نہیں ہے سوائے گردش زمانہ کی. مجھے فلسفہ ہے کہ بڑے خوبصورت انداز میں کسی نے شعر میں سمویا ہے کہ زندگی کیا ہے عناصر میں ضرور ترکیب. عناصر میں ایک خاص ترکیب جب پیدا ہو جاتی ہے تو اسے حیات وجود میں آتی ہے. یہ ترتیب جو ہے اتفاقا ہو رہی ہے, وہ خاص ترتیب بن گئی, حیات وجود میں آ گئی. کوئی برتر ہستی, کسی کا ارادہ, کسی کی نصیحت, کسی کا فیصلہ, کسی کی قدرت, کسی کا اختیار کو جنم دی. اور بہت کیا ہے انہیں اجزاء کا پریشان ہونا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زندہ ہم رکھتے ہیں, موت ہم دیتے ہیں. نموں کو بنا لیا, حیات دینے والے بھی ہم ہیں, موت دینے والے بھی ہم ہیں. لیکن یہ کتنا انکار ہے, کوئی برطرفی نہیں. یہ اس دور میں بھی تھا اور اب بھی بہت بڑھ گیا, بہت بڑھ گیا. اس بات کے لیے تاریخ انسانی کا بہترین دور. دوسرا تصور یہ ہے کہ ٹھیک ہے پیدا کرنے والا تو کوئی ہے, اللہ تعالیٰ ہے, لیکن اس کے بعد اس نے گیم کو لڑکا دیا اور گیم سے بڑھ رہی ہے. آپ کو اس بات کے قوانین اس نے اگر بنائے بھی تھے تو آپ کو ڈیٹیچ ہے ان سے, آپ کا اختیار نہیں ہے. ان ضابطوں کو ہم دریافت کریں اور اس پر ہم خود اس کے ذریعے سے ہم آگے بڑھیں. اس کا آپ کو اختیار اس پر نہیں ہے. اس یونیورسٹی میں گیم کو وہ نہیں روک سکتا. جو ضابطے اس نے بنا دیے ان میں دخل اندازی اب وہ خود نہیں کر سکتا. جو اخبار کا سلسلہ اس نے پیدا کر دیا ہے اس کے اندر کوئی رکھنا وہ خود نہیں ڈال سکتا. اب یہ بھارتی کائنات جو ہے اس کے قوانین اٹل ہیں, حتمی ہیں یا خود چل رہے ہیں, اس میں کسی برتن ہستی کا آپ کو دخل نہیں ہے. ہاں ایک وقت میں پیدا کیا تھا شاید اللہ تعالیٰ نے. یہ دوسرا ہے اسی بات کا پرستانہ سوچ کا دوسرا شیڈ, اور یہی شیڈ ہے جو آپ نے دیکھا وہاں نظر آیا اس رکو میں سورہ کاف کے پانچ کے رکو میں. اگر کوئی رب ہے بھی اور کوئی آخرت ہے بھی تو میں وہاں اس سے بھی زیادہ پاؤں گا. باقی میرا یہ بات ہر بھی سوال نہیں کیسے ممکن. اور یہ سب کچھ یہی سوچ ہے کہ یہ سب کچھ میری صلاحیت, میری ہنر مندی, میری پلاننگ, میری منصوبہ بندی, اس کا نتیجہ ہے جو مجھے ملا. یہ کسی کی آتا نہیں. قرآن تو کہتا ہے کہ وسیع کرسی اس کا نام آپ بتاؤں, آسمانوں اور زمین پر اس کی حکومت قائم ہے. اس دنیا میں بھی جو انسان کو کچھ اختیار ملا ہے یہ اللہ کا عطا کردہ ہے, امتحان ہے اس خاص مقصد کے لیے. اللہ نے شیطان کو بھی چھوٹ دی ہے, انسان کو بھی چھوٹ دی ہے. اللہ شاکر ہے اللہ کا پورا. حقیقت اس وقت بھی کل اختیار کا مالک اس زمین پر بھی ہوئے ہی جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے علم سے ہو رہا. اور وہ جذبات کا تابع نہیں ہے. مسبب الاسباب جو ہے اسباب کا سرا اس کے ہاتھ میں ہے. وہ جب چاہے اسباب کے لیے جاری بول دے. اور وہ اسی اسباب اور علم کے قبضے میں اپنی مشیت ظاہر کرتا رہتا. واللہ غالب علی امری, واللہ غالب علی امری. جو فیصلہ وہ کرتا ہے اس کو پورا کرنے پر پورا اس کے اختیار ہے. کوئی اس کا رکاوٹ نہیں بنتی. وہ آج بھی چاہے تو مادی اسباب کے حوالے سے شہر دروازہ بند ہو تب بھی وہ آج اہل ایمان کی مدد کر سکتا ہے, ان کو بتا سکتا ہے. اسے یہ بھی اختیار ہے کہ اپنے بنائے ہوئے قوانین کے اندر خود رکھنا اندازی کر دیا اس نے کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام آج بھی کود گئے تھے, آج نے نہیں بنایا. قلنا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم. اچھا دلچسپ بات یہ کہ ان حقائق کو جوز بھی مانتے ہیں, کرسچن بھی مانتے ہیں. حضرت ابراہیم کے ساتھ یہ معاملہ ہوا. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس کو بھی ساری دنیا تسلیم کرتی ہے کہ پانی کی یہ خاصیت ہے کہ وہ اپنی سطح ہموار رکھتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی خاصیت کم کرنے کو دیر کے لیے یہ تاثیر تو اس کی ڈالی ہوئی ہے. وہ پابند نہیں ہے ان کا. سنا کے اس نے حکم دیا, ایک زرد پڑی ہے آتا کی اور جو پانی ہے وہ کرتا ہوں بلاوین دو چٹانوں کی مانند کھڑا ہو گیا. اور صورت عام ہے کہ ہم نے اس میں سے راستہ بنایا خشک راستہ. ہمارے یہاں بھی جو اقلیت گزیدہ ہمارے گرامش پر رہے ہیں اور ربی ہیں وہ ان موجودات کی کوئی حصہ تعلیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک دور میں تعلیم کی گئی کہ مدو جگر تھا, یہ سمندر کبھی چڑھ جاتا ہے چاند کی تاریخوں کے ساتھ پھر کچھ اتر جاتا ہے. مد کی جب جگر کی کیفیت تھی تو اترا ہوا پانی تھا تو بنی اسرائیل وہاں سے گزر گئے, حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے. اس کے بعد جب فرعون اور اس کے لشکر داخل ہوئے تو مد کی کیفیت میں آ گیا. یہ نظریہ جو ہے یہ انتہائی جھٹائی پر مبنی ہے, اس لیے کہ قرآن مجید اس کی سری نہیں کرتا. پانی دو چٹانوں کی مانند کھڑا ہو گیا اور ہم نے اس کے درمیان میں سے خشک راستہ نکالا بنی اسرائیل کے لیے. اتنے واضح الفاظ کے ہوتے ہوئے اگر کوئی تعلیم کرتا ہے تو اس کی جٹائی کی جتنی مرمت کی جائے وہ کم. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے, وہ راستہ کیسے نکالے وہ خود اختیار کا مالک ہے.
یہ تو ہے ایمان اور توحید کا تقاضا. ما شاء الله لا قوة الا بالله, لا حول ولا قوة الا بالله. کوئی کسی میں قدرت نہیں ہے, کوئی طاقت نہیں, مگر اسی قدر جتنی اللہ نے کسی کو دی ہے طاقت کا منبع اور چشمہ اور مختار مطلق اللہ ہے. میں کر رہا تھا کہ یہ جو مادی اسباب وسائل ہیں یہ ہمارے لیے پردہ بن جاتے ہیں. ایک رس کا معاملہ میں نے عرض کیا, ایک شفا کا معاملہ بھی ہے. ہمارا ایمان تو یہ کہ شفا اللہ تعالیٰ دیتا ہے, لیکن نظر یہ آتا ہے کہ شفا جو ہے وہ دوا سے مل رہی ہے. یہ دوا ہے اس کے لیے تاثیر ہے, اس کے لیے آپ افیکٹ بھی ہو سکتے ہیں, بیڈ افیکٹ ان کے لیے پھر ایک مزید دوا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے یہ حجاب بن گئی. جن کے کونے میں تو ہم نے سمجھا کہ اللہ چاہتی ہے, لیکن ہمارا سارا انصاف توقع اس دوا پر ہے, ڈاکٹر پر ہے. اس بات کا پرستانہ سوچ کے جو مظاہر ہیں, میں صرف ان کی طرف تھوڑا وقت رہ گیا ہے, اشارہ کروں گا. اور یہ اس لیے کہ ہم نے کہا شخص اپنے غریبان میں جان کے اپنا جائزہ لے. رزق کے حوالے سے دیکھیے قرآن میں کیا کہتا ہے. رازق اللہ, ان اللہ رزاق القوۃ المتین. ایک جگہ فرمایا کہ نحن نرزقہم وإياكم, تمہاری اولاد کو رزق بھی ہم دیتے ہیں اور تمہیں بھی رزق ہم دیتے ہیں. کئی فرمائے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها, زمین پر کوئی مخلوق کوئی چوپایا نہیں مگر یہ کہ اس کا رزق اللہ کے ذمے. لیکن آج کل کی سوچ کیا ہے, ہم اپنے رازق کو دیں, اولاد کے حوالے سے بھی پوری قوم کی فکر یہ ہے کہ اولاد ہوگی تو رزق کو ہم نے پرووائڈ کرنا ہے. یاد رہیے کہ اولاد کم ہو, بچے دو ہی اچھے سارے تو بات ہے, لیکن اصل سے کیا ہے ماضی وہ یہ ہے کہ راضی خام نہیں کھلانا ہمیں پڑے گا. چنانچہ یہ خاندانی منصوبہ بندی جو ہے آج کل آپ عام دیکھ لیجیے, سوچ یہ ہے کہ بالکل صحیح ہے, اسی طریقے سے ہونا چاہیے. انفرادی سوچتا پر بھی یہی سوچ ہے, اور اس سے آگے بڑھ کر بیمہ پالیسی. قرآن کو کہتا ہے کہ وما من دابۃ وکأی من دابۃ لا تحمل رزقها اللہ یرزقها وإياكم. تم دیکھتے نہیں جانوروں کو کہ اپنا رزق اپنے اوپر لادے ہوئے نہیں پھرتے, کل کا سامان جو خود نہیں کرتے, صبح نکلتے ہیں پرندے گھونسلے سے شام کو پیٹ بھرے واپس آتے ہیں. اللہ تعالیٰ تمہارا بھی راضی ہے, ان کا راضی بھی ہے, لیکن ہم جو زمینی حقائق کے عادی ہو گئے ان کے اوپر ہمارا اعتماد نہیں ہے. بیمہ کرانا چاہیے, بڑھاپے کا بھی خیال کرو, مستقبل سنوارنے کے لیے یہ پالیسی ہے. یہ سوچ کیا ہے, اس سوچ کا انالائز کیجیے. قرآن تو کہتا ہے ہمیں یہ تقریبہ یہ جان رہے ہو بہت رجا, جو حرام سے اس لیے بچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ناخوش ہوتا ہے, تقوی کی وجہ سے حرام کو چھوڑے. یہ جان رہے ہو رجا, اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکالتا ہے, رازق وہ ہے. وہ یا رخ منحل چلا یا کسب, اور اللہ تعالیٰ رزق اسے وہاں سے پہنچائے گا جہاں سے اس کے شان دماغ بھی نہیں ہوگا. مجھے بتائیے آج کس کا ایمان اس پر ہے. کون حرام چھوڑے گا اس بنیاد پر کہ میں رزق لیتا ہوں, اللہ راضی ہے, راستہ چھوڑے گا, اللہ کا وعدہ ہے. اس اللہ کے وعدے پر کتنے لوگوں کو یقین ہے. حرام کاروبار سود کے اندر زیادہ سے زیادہ گہرے اتر رہے ہیں, اللہ ماشاء اللہ آگے سے آگے بڑھ رہے ہیں. اللہ کی رضاقیت پر قطعا اعتماد نہیں ہے. مادہ پرستانہ سوچ کے لیے مظاہر میں آپ کے سامنے جا رہا ہوں. ایمانی سوچ کا کیا انداز ہے اور مادہ پرستانہ مقرر جب ہو جائے تو اس کا انداز کیا ہوتا ہے. اجتماعی سطح پر قرآن اور حدیث سے سنت سے معلوم ہوتا ہے مسلمانوں کے تمام مسائل کا حل ان کی عزت و سربلندی، ان کا غلبہ اقتدار، اس کا انحصار یہ ہے کہ مسلمان اللہ کے وفادار ہوں. تم العالم ان کن تم مومنین، اور خاص طور پر پہلے رشک کی بات کو لے لیجیے. اگر اللہ کی شریعت کو نافذ کرو گے تو آسمان سے بھی اللہ برکتیں نازل کرے گا، زمین بھی اپنے خزانے اگل دے گی اللہ کے حکم سے. یہی بات حدیث میں بھی آئی ہے، اقامت حد من حدود اللہ خیر من مطر اربعین لیلہ، اللہ کی حد میں سے، حدود میں سے ایک حد کا جاری کرنا، اس کی جو برکات ہیں وہ 40 دن متواتر بارش سے بھی زیادہ ہیں. یہ صحرا کے حوالے سے ہے کہ صحرا میں 40 دن بارش ہو جائے تو گلو گلزار بن جائے گا. یہاں کے حوالے سے نہ سوچیں، آپ کی کراچی میں 1 انچ بارش ہو جائے تو اسی میں پڑ جائے. تو دنیا میں مسلمانوں کی معاشی ترقی اور خوشحالی کا یہ حساب قرآن حدیث بتا رہے ہیں اس پر ہے. ہماری پلاننگ کیا اس بنیاد پر ہوتی ہے؟ مادہ پرستانہ سے زمینی حقائق. اتنے افراد ہیں، اور عام طور پر بھی کہا جاتا ہے کہ ہمارے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ بڑھتی ہوئی آبادی. جب تک اس پر کنٹرول نہیں کیا جائے گا کوئی مسئلہ جو ہے وہ حل نہیں ہوگا. اس لیے کہ کیلکولیٹو مائنڈ ہے نا، رسک کے وسائل اتنے، آبادی اس طرح سے بڑھ رہی ہے، آئندہ 10 سال میں آبادی وہاں تک پہنچے گی، رسک کے وسائل محدود ہیں، کہاں سے کھائیں گے. بالکل صحیح ہے، مادہ پرستانہ سوچ لیں گے. ساری دنیا اسی انداز سے سوچتی ہے جو اللہ کو رازق نہیں مانتی، جو اللہ کو مدبر الامر نہیں مانتی. اور ہم بھی اگر اس پر سوچے تو ہم بھی اور انہیں کیا کرتے. اسی طریقے سے یہ امن و امان کا معاملہ ہو، دنیاوی اقتدار اور غلبے کا معاملہ ہو، دنیا مسلمانوں کے لیے عزت اور سربلندی کا معاملہ ہو، وہ سارے کے سارے ان کا تعلق ایمان، عمل صالح، اللہ کے وفادار بننے کے ساتھ. دیکھیے قرآن کے ساتھ پہلوان کو ڈالو نہیں تو تم وہ ملی، تم ہی باغی میں سربلند ہوگی اگر تم واقعی تر مومن ہوئے. اگر ہمارا قرآن پر اللہ پر ایمان ہے تو ہماری سوچ کا یہ انداز ہونا چاہیے کہ اگر ہم غالب و سربلند نہیں ہیں تو ہمارے اندر ایمان کے حوالے سے کیا کمی ہے اس کو دور کریں. اللہ کا وعدہ یہ واد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. اگر مسلمان ایمان اور عمل صالح کے تقاضوں کو ادا کرتے رہے، یعنی ایمان بھی اللہ پر ہوا، وہ ایمان توکل والا، اور ان کا عمل بھی اس ایمان کے سانچے میں ہو، تو پھر اللہ کا وعدہ یہ کہ زمین میں استخلاف، تمکن، غلبہ بھی عطا کرے گا، امن و امان بھی فراہم کرے گا. ذرا یہ بس بدلنا ہوں امباد خوف امنا، خوف کی حالت کو بدل کر امن و امان کا دور دورہ ہوگا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. لیکن آج ان چیزوں کو، ان کا ذکر کرنا بھی یوں لگتا ہے کہ کیسی بقیانوسی باتیں ہو رہی ہیں. اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں، تو زمینی حقائق کو دیکھنا چاہیے، معاملات کیا ہیں، کیا سوچ ہے، اور زمینی حقائق کے حوالے سے کیا ہے. قوت ٹیکنالوجی یہ ہوگی تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس، طاقت اس کے پاس آئے گی. دنیا کا عام اسی لیے لیکن مسلمانوں سے اللہ کا معاملہ مختلف ہے. یہ نہیں فرمایا کہ ٹیکنالوجی میں اور علم میں ترقی کرو گے تو تم غالب ہو گے. یہ ساری چیزیں تب ملیں گی جب ایمان اور عمل صالح کے تقاضوں کو پورا کرو گے تو پھر ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ ترقی دے گا. بیسک بات یہ ہے مسلمان ہونے کے حوالے سے, وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ. چنانچہ زمینی حقائق کے اعتبار سے معاملہ پر افسانہ سوچ کیا ہوگی, سارا غصہ ہمارے دانش کو نکالتے ہیں, مسلمان سائنسی ترقی میں پیچھے رہ گئے اس وجہ سے ہوا. ٹھیک ہے, کیوں پیچھے رہ جائے؟ جب انہوں نے قرآن کو تھاما ہوا تو سائنسی ترقی بھی ہو رہی تھی. پوری دنیا میں علم کے امام مسلمان تھے, تہذیب اور تمدن تھا تو مسلمانوں کے یہاں تھا. پہلے وہ چیز حاصل ہوگی تو آگے بڑھے گی آپ, ورنہ آپ کے پاس اگر احتم مندی ہے تو وہ بغل میں دبا رہ جائے گا. وہ ایمانی قوت نہیں ہے تو مسلمانوں کو طاقت مل بھی جائے ان کے کسی کام کی. لہٰذا کوٹ کی آئے کہ چونکہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے, حال یہ ہے کہ اب سائنسی ترقی کی جائے. ٹھیک ہے, بظاہر بات معقول لگتی ہے. آپ آج سے ترقی شروع کریں گے تو جو آج وہاں پہنچے ہوئے وہ کہاں پہنچائیں گے 50 سال کے بعد؟ کبھی آپ کمپلیٹ کر ہی نہیں سکتے ویسٹ کے ساتھ, اب کتنے پیچھے رہ گئے. نیور. اگر زمین حقائق کی بات کریں گے کیا ان کی ترقی رہی رک جائے گی یہاں پر جب آپ ترقی شروع کریں گے؟ ایک راستہ ہے جو دکھایا اللہ تعالیٰ نے, اللہ کی قوت مدد تمہارے پیچھے ہو مسلمانوں تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا. یہ آج بھی کرو یہ صرف تم اللہ کا لاکھ آدھی بدک ہوں, لیکن ہماری سوچ چونکہ یہ تم اس رخ پر تو جاتی نہیں ہے. تو اگر ہم خود طاقتور نہیں ہوئے تو کسی مضبوط سہارا جو ہے دنیاوی سہارا اس کو اس کا دامن تھامنے. لہٰذا شروع سے پاکستان کی پالیسی یہ رہی کہ امریکہ کے گھڑے کی مچھلی بن جائے. 200 کا پاور جیسے امریکہ کو آف کیا گیا, اختیار کیا گیا, اور اب ہم اس کے بدترین غلام. ہر چیز ہم سے کل ہو رہی ہے. ایک ایک کر کے اپنے قومی مفادات پر ہم امریکہ کے دباؤ پہ چوری چلا رہے ہیں, چلاتے جا رہے ہیں. ایٹمی سائنسدانوں کے ساتھ جو ہم نے کیا انہیں کو جانے کا بکرا بنا دیا. کرنا پڑے گا, زمینی حقائق ہیں, طاقت نہیں ہے ہمارے پاس. امریکہ کے مقابلے میں نہیں جھیل سکتے اگر زمینی حقائق کو دیکھیں, لیکن جو اس سے بڑھ کر جو اصل کائنات کے حقائق ہیں, اسپرچل اسپیکٹس ہیں, جو قوت آفاقی قوت ہے اللہ کی, اگر اس سے نگاہ بند ہو گئی تو پھر تو یہی راستہ ہے. پھر ہم پورے طور پر اس کے ریان و کرم پر رہیں. اللہ اس کے دل میں ڈالے کہ ہمارے ساتھ ایک معاملے ایک حد تک آگے نہ بڑھے تو اور بات ہے, ادر وائز تو جہاں تک جانا چاہے ہم کہاں رکاوٹ بن سکتے ہیں یہ بتائیے. لہذا مجبور ہے. ایمانی طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کا تو وعدہ ہے اور اللہ کا فرمان ہے نہیں مانتے کہ ہوا لوداکم, وہ اللہ تعالیٰ تمہارا استنا ہے, سپورٹر ہے, مددگار ہے. فنیم المولا ونیم النصیر, اس سے بہتر مددگار, اس سے بہتر استنا کوئی نہیں ہو سکتا. کائنات کی عظیم ترین قوت جو خالق حقیقی ہے, جو مالک حقیقی ہے, جو بادشاہ حقیقی ہے, وہ ہے مسلمانوں کے ساتھ. لیکن اگر تم نے اللہ کے ساتھ اس کے دین کے ساتھ بے وفائی کی تو اللہ تعالیٰ تمہارا ساتھ چھوڑ دے گا. جب تک وہ تمہاری کش پر رہی نصر تم اللہ فلا غالب لکم, کوئی قوت اس زمین کی چھوڑیے کائنات کی کوئی قوت تم پر غالب نہیں آ سکتی. یہ فیصلہ ہے اللہ کا. وہی افضل کو ملے. لیکن اگر تمہاری غلطیوں کی وجہ سے, سرکشی کی وجہ سے, بے وفائی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارا ساتھ چھوڑ دے تمہیں اسٹور کرنے سے دستکش ہو جائے, ہاتھ اٹھا لے, ہاتھ سیک لے اپنا. تو منظر رضی ہم سے روپئے میں بازی کو کون ہے جو اللہ کے بعد اللہ کے مقابلے میں سے تمہارا مددگار بن سکے؟ کوئی قوت تمہاری مددگار نہیں بن سکتی. یہ ایمانی حقائق ہے, پرانی حقائق ہے, نصوص سے پرانی ہے. اگر ہمارا ان پر ایمان ہو تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ ناراض کیوں ہے آج, اللہ کو منانے کی فکر کی جائے, ان اسباب کا تدارک کیا جائے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارا ساتھ چھوڑ گیا. ساری توجہ اس پر ہونی چاہیے تاکہ اللہ کی مدد شامل لحاظ ہو جائے تو پھر امریکہ کے اسباب کو نہیں بلا سکتے. یہ ہے سوچ کا فرق, ایک مادہ پرستانہ سوچ ہے اور ایک ایمانی سوچ ہے. اور یہ ساری چیز جو ہے میں اپنی طرف سے عرض کر رہا ہوں, یہ قرآن کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں. اور یہی وہ چیز ہے جسے اقبال نے بڑی خوبصورتی سے اجاگر کیا تھا کہ بتوں سے کچھ کو امید ہے, خدا سے نا امیدی. اللہ کے وعدوں پر ہمیں یقین نہیں, فقر نہیں, اللہ سے نا امیدی ہے. ہاں بتوں سے غیر اللہ کے تمام توقعات امیدیں وابستہ ہیں. امریکہ دس دفعہ سو دفعہ پھٹکارے ہم سے اسی کے دامن سے جا کر سمر جاتے. تو بتوں سے تجھ کو امید ہے, خدا سے نا امیدی, مجھے بتا کے صحیح اور کافری کیا ہے. ابھی حکیم الامت فرما رہے ہیں اور بالکل صحیح ترجمانی کی ہے انہوں نے قرآن کے مضامین کی. یہ ہے شرک صفات, اس دور کا سب سے بڑا شرک, ہم عظیم شرک. توقع بھروسہ انحصار اللہ پر نہیں ہے, کچھ اور قوتوں پر ہے, اسباب وسائل پر ہے, دنیاوی قوتوں پر ہے. اور یہ سمجھ لیجیے کہ یہ نعرہ جو تھا سب سے پہلے پاکستان, یہ اسی سوچ کا مظہر ہے. اس بات نے تو کہا تھا کہ اسلام تیرا دیش تو مستفی ہے, مسلمان سب سے پہلے مسلمان, سب سے پہلے اسلام, باقی ساری چیزیں بعد میں. جب آج اسلام کو نظر انداز کر کے سب سے پہلے مسلمان بن گئے تو یہ کیا ہے, کون سی سوچ ہے؟ آج اس قوم کی چند منٹ زیادہ ہو رہے ہیں لیکن ایک پہلو رہ گیا, اس کو بھی میں بیان کر دوں. اسی مادہ پرستانہ سوچ کا ایک مذہب یہ بھی ہے, ایک تو مسبب الاسباب اللہ سے توجہ ختم ہوئی, اللہ پر اعتماد ہی نہیں ہے, بھروسہ ہی نہیں ہے کہ اس کا بھی کوئی اختیار ہے. اختیار تو سارا امریکہ کے پاس ہے یا مجموعی قوتوں کے پاس ہے, ایک تو یہ ہے. دوسرا نظر یہ ہے کہ آخرت کچرے سے ذہن سے خیال ہی ختم ہو جاتا ہے. اس دنیا کی زیب و زینت رنگینی بہت بڑھ گئی ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کی اس ترقی کی باعث, بہت بڑھ گئی. میں اپنی جگہ پستک موجود ہے اور اس کی وجہ سے کیا ہے, آخرت سے بالکل توجہ ختم ہے, مسلمانوں کی اپنی ختم ہو چکی ہے. قرآن کیا کہتا ہے, یہ دنیا ایش قدا نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے تفریح گاہ نہیں بنائی. کیا ہے یہ دنیا, امتحان گاہ ہے. انسانی زندگی کا یہ جو حصہ ہے دنیا کے اندر جو اس کو زندہ بننا ہے, خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. مادہ پرستانہ سوچ کیا ہے کہ ساری نظائیں دنیاوی زیب و زینت رنگینیاں تفریح اس کے اندر الجھ جائے, آخرت کو انسان بھول جائے. یہ مادہ پرستانہ سوچ کا دوسرا مذہب ہے اور یہی ہوا اس دور میں. دجالی دور میں آ کر یہ بہت کتنا بھی اپنے عروج پر ہے کلائمیکس پر. سنا کہ آج فلسفہ کیا ہے, اور یہ فلسفہ صرف ان کا نہیں ہمارا بھی ہے, اکثر و بیشتر ان کا ماشاء اللہ, کہ بھائی یہ زندگی بار بار نہیں ملتی. بڑا گہرا فلسفہ ہے. مرنے کے بعد اب تو آرام سے گزرتی ہے, آخرت کی خبر خدا جانے. یہ زندگی تو ہے نا, یہ ایک بہت بڑا ایسٹ ہے, یہ بار بار نہیں ملتی, اس کو زیادہ سے زیادہ انجوائے فل بنانا چاہیے. جسے قرآن انداز میں کہا گیا کہ بابر بحث کوش کے عالم دوبارہ میر. اور آج کل کا فلسفہ یہ کہ ایک دین کینٹ بھی میری. آج کس صلاحیتیں اور جو استعدادات ہیں اوقات کا سب سے زیادہ قیمتی مقصد یہ ہے کہ دنیا کو زیادہ سے زیادہ انجوائے فل بنائیں. یہ اس دور کا فلسفہ ہے. آخرت بھی سب انکار ہے. اور یہاں سے اصل میں شرک کی عبادت جنم دیتی ہے. ساری محبت ساری بات بات دنیا کے لیے پلاننگ منصوبہ بندی صبح شام ایک کر رہے ہیں دنیا بنانے کے لیے. اسی کے بارے میں سورت آج ہی نے فرمایا وقت نہیں ہے میں بات کو ختم کرتا ہوں. اور لن نبی حکم بھی لکڑی نہ آمادہ اے نبی ان سے کہیے کہ کیا ہم تمہیں بتائیں اپنی محنت اپنے عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں کون. جو جواب آ رہا ہے وہ ہماری سوچ سے بڑا مختلف ہے. الذین غل رفاعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہ لوگ جن کی ساری باغ دور محنت وہ بس گم ہو گئی دنیا کی زندگی میں آخرت کو نظر انداز کر کے دنیا ہی بنانے میں سب کچھ فرق ہو رہا ہے. راتوں کو جاگ بھی رہے تو اسی دنیا کے لیے صبح اس کو شام تک کیئر کر رہے ہیں تو دن محنت کر رہے ہیں تو دنیا کمانے کے لیے اور آگے بڑھنے کے لیے. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا اور سمجھتے یہ کہ انہوں نے بڑے کارائے نمایاں سر انجام دیے. وہ بھی یہ سمجھتے ہیں اور دیکھنے والے بھی سمجھتے ہیں کہ کہاں سے بات شروع کی تھی. ایک ٹھیلا لگاتے تھے اور آج دیکھیے دس چکیاں ہیں. سبحان اللہ قابل رشت قابل تقلید ان کے آگے جو ہے وہ سب دکانوں کو نہیں کرتا وہ تو یہ ہستیاں ہیں. دور میں قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ اپنی محنت تو انہوں نے بہت کی ہے یہ اپنی محنت کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں. اس لیے کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو دنیا میں محنت ہی نہیں کرتے. باہر دنیا بنانے کے لیے بھی راتوں کو جاگتے ہیں دن رات ایک کرتے ہیں اپنا آرام سچتے ہیں اپنی تفریحات کو سچتے ہیں اپنی اولاد کے حقوق بھی ان کو بھی نظر انداز کرتے ہیں دنیا بنانے کے لیے اور کمانے کے لیے اور آگے بڑھنے کے لیے. اور حاصل کیا ہے محنت تو بہت کی ہے آتے شکر اس لیے کہ دنیا سے وہ اتنا ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. چند روزہ زندگی جو کھا لیا پی لیا پہن لیا اپنے اوپر استعمال کر لیا باقی تو سب ہے ہی وارثوں کا. یہ تو ایک فریب نہیں ہے کہ یہ میرا ہے. اور پھر آج کی کا کل کا پتہ نہیں کہ سورج دیکھنا تو نصیب ہوگا. اصل زندگی کے اعتبار سے انتہائی گھاٹے یہ ہے مادہ پرستانہ سوچ کا ایک نتیجہ. جو شخص چاہے بظاہر آخرت کو اللہ کو مانتا بھی ہو لیکن اگر اس کی ہماری جدوجہد ساری کی ساری دنیا بنانے کی طرف ہے تو اسی کا ڈگری یہ صرف اندازہ ہے. آپ ہماری کا من اتنا پتہ یہ ہے وہ اللہ اے نبی آپ نے اس شخص کی آج کو غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس ہی کو معبود کا درجہ دے دیا. اس کا معبود اس کی خواہش نفس دنیا ترقی دولت کمانا یہی اس کا عادت ہے مقصود آخری. یہ شرک کے دردادہ سے مرتکب ہو رہا ہے. اکرائی کا من اتخذ الہ ہوا واہ یہ ہے مادہ پرستی جو اس وقت اب آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس درجے ہم عجیب ہے اور اس کے مذاہب کیا ہیں اور ان کا کوڈ جو ہے یہ سورہ کاف ہے. وقت نہیں ہے میرے پاس اس میں تفصیلی ہدایات ہیں کہ کیسے لیکن یہ کہ کثرت سے تلاوت قرآن کی قرآن کو سمجھ کر پڑھنا زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنا اس لیے کہ یہ ایمان نہیں قرآن سے ملے گا. وہ ایمان جو اللہ کا توکل کو جنم دے بھروسہ توکل انحصار اللہ کی ذات پر ہو غیر اللہ پڑھنا ہو وہ ایمان وہ بہت مشکل ہے. اصل ایمان کا حاصل وہ نچوڑ وہ زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن اتنے ماں اوشی اللہ کلیم کتاب رب کا نام بدر علی کلیماتی ورم کبھی دل بھولی متحدہ اور دوسرے ہدایت سے دی گئی وقت نقش کا مال زمین ہے غور اور ابہم الغذات الاشی اس فتنے سے بچنا چاہتے ہو اپنے آپ کو محدود رکھو ان لوگوں کے ساتھ جو صبح و شام اپنے رب حقیقی کو پکارتے ہیں. جو بھی پورا وجہ ہوں جو دنیا کے طلبگار نہیں صرف اللہ کی رضا کے طلبگار ہے ان کے ساتھ شریک ہو جاؤ اپنے آپ کو ان کے ساتھ محدود کر لو ان سے وابستہ ہو جاؤ تب اس ہمہ جیر فتنے سے بچ سکتے ہو. یہ جو دجالی فتنہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. میں پھر معذرت خواہ ہوں کہ میں نے چندن زیادہ لے لیے ہیں. بارک اللہ علیہ وسلم قرآن راضی ہونا چاہیے ولیات کی ولایات کی وسیع حقیقت.